اسلامی افکار کی پیشکش.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد ابن عبد اللہ الامین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتم الحج والعمرة للہ، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. معزز ناظرین اکرام، آج کے اس حلقے میں حج سے متعلق جو قرآن مجید میں آیات بیان کیے گئے ہیں اور جو تفصیلی احکامات بیان کیے گئے ہیں، ان آیات کا اجمالی یا ان آیات کی اجمالی تفسیر یا اجمالی مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. جو آیت آپ کے سامنے اس وقت پڑھی گئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے صفات کو بیان کیا، پھر ان کفار کے بارے میں بیان کیا جو کبھی ایمان لانے والے نہیں تھے، پھر پورا رکوع منافقین کے احوال اور ان کا صفات کو بیان کیا گیا، تیسرے رکوع میں عبادت اور اللہ کی طاعت کا حکم دیا گیا، چوتھے رکوع کے اندر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور اس کے مقصد کی وضاحت تھی، پھر اس کے بعد کئی آیتیں بنی اسرائیل کے احوال کو بیان کی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس امت سے پہلے فضیلت دی تھی، پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا گیا کیونکہ یہ جو ملت ہے ملت ابیکم ابراہیم ہے، تحویل قبلہ کا ذکر ہوا جو در حقیقت اس امت کی عالمی قیادت اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے کہا تھا انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی ذریت میں جو امامت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوا تھا وہ اس کی تفصیل تھی. اس کے بعد صفا و مروہ کا ذکر ہوا اور انشاءاللہ اس بابت بیان کیا جائے گا اسی ذیل میں کہ صفا و مروہ میں زمانے جاہلیت میں لوگ اساف اور نائلہ بدھ ہونے کی وجہ سے یا منات بدھ تھا اس کی وجہ سے انصار سعی کرنے سے کتراتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، وہاں پر جو سعی کرنا ہے وہ اللہ کی اطاعت کے لیے کرنا ہے، اساف اور نائلہ یا منات کی وجہ سے اس کی سعی کرنا نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات کو بیان کرنے کے بعد یہاں تفصیلات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مسائل بیان کی. تقریباً 8 یا 9 آیتوں میں حج کے بنیادی موٹے موٹے مسائل کو اللہ نے بیان کیے. پہلی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں کئی احکامات ہیں. نمبر 1، اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئے گی. دوسری چیز، فین احصرتم فما استیسر من الحج، اگر احصار ہو دشمن کی وجہ سے حج کرنے سے روکا جائے تو کیا حکم ہے، حدی دی جائے. تیسری چیز، حج اور عمرے کی تکمیل حلق سے ہوتی ہے یا احصار کی صورت میں حلق کے ذریعے اس عمرے یا حج کے احرام کو کھول دیا جاتا ہے. چوتھی چیز، احرام کی صورت میں جو ممانعات ہے اس کے لیے ضرر ہے، وہ ممانعات سے باز آنا دشوار ہے، تو اس کے احکامات بیان کیے گئے. پانچویں چیز، تمتع اور قران کا حکم بیان کیا گیا اور اس سلسلے میں جو حدی واجب ہوتی ہے اور حدی نہ دینے کی صورت میں جو کفارہ ہوتا ہے وہ بیان کیا گیا. چھٹی چیز یہ بیان کیا گیا کہ تمتع اور قران جو ہے اہل مکہ کے لیے نہیں ہے. پھر کہا گیا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، یہ تمام احکامات اس کی پابندی کرو اللہ کے حکم کی مخالفت نہ کرو، اور یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں پہلی چیز کی طرف، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ قرآن مجید میں کسی چیز کو مکمل کرنے کے لیے یا عبادت وغیرہ کو دو کلمات استعمال ہوئے ہیں، ایک اتم ایک اتمل۔ اتمام کہتے ہیں کسی چیز کو ترتیب کے ساتھ تسلسل کے ساتھ مکمل کرنا، جب شروع ہو جائے تو اس میں بیچ میں انقطاع نہ ہو۔ اسی لیے روزے کے بارے میں اللہ نے کہا ثم اتم الصیام الی اللیل، طلوع فجر کے بعد روزے کے اندر تسلسل ہو یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں اکمال کہتے ہیں اکمل، کہ کسی چیز کو مکمل کرنا چاہے بیچ میں گیپ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام کے احکام بیان کرنے کے بعد کہا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، تاکہ روزے کی جو عادت ہے وہ مکمل ہو جائے۔ مسافر سفر میں روزہ چھوڑتا ہے، مریض بیماری میں روزہ چھوڑتا ہے، لیکن اس کے لیے عادت کا مکمل کرنا ضروری ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے قرآن مجید کی تعبیر میں جب اکمال اور اتمام کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا الیوم اکملت لکم دینکم، دین کی تکمیل ہوئی، یعنی وحی کے اندر انقطاع تھا لیکن پھر مکمل ہو گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، لیکن اللہ کی جو نعمت ہے، جو اللہ کا احسان اور رحمت ہے، وہ تسلسل کے ساتھ اس امت کے ساتھ رہا جو مکمل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ اس آیت سے کئی چیزیں ثابت ہوتی ہے۔ پہلی چیز کہ حج ضروری ہے اور عمرہ بھی واجب ہے۔ دوسری آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یہ آیت اس کی توضیح کرتی ہے۔ حج اور عمرے کو مکمل کرو کون؟ جس کے پاس استطاعت ہے۔ تو لہذا حج بھی فرض ہے اور عمرہ بھی فرض ہے۔ اور شروع کرنے کے بعد ایک اور مسئلہ جو اس میں ثابت ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ جب شروع کیا جائے تو اس کو مکمل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ سنت نمازیں ہیں، اگر آپ شروع کرتے ہیں تو پھر اس کو توڑ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کو مکمل کیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو اکارت نہ کرو۔ لیکن حج اگر آپ سنت حج بھی شروع کرنے کے بعد توڑتے ہیں تو پھر اس کو مکمل کرنا واجب ہے، یعنی اس کی قضا واجب ہے۔ یہ حج اور عمرے کے ساتھ اس کی خصوصیت ہے، کیونکہ اللہ نے کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ پھر جب یہ بات بیان کی گئی تو اللہ نے فطرت انسانی کا اس طرح سے لحاظ رکھا ہے شریعت میں، کہا وہ اعذار بیان کیے جن اعذار کی وجہ سے حج کے اعمال مکمل کرنے میں یا تسلسل کے ساتھ مکمل کرنے میں دشواریاں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احصار کا ذکر کیا، جو خارجی طور پر جو رکاوٹیں ہوتی ہیں اس میں سب سے اہم چیز احصار ہے۔ دوسری چیز جو داخلی طور پر رکاوٹیں ہوتی ہیں اس میں وہ بیماری ہے، اس کا بھی بیان کیا گیا کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، کے ذریعے۔ تیسری چیز امن کی حالت میں جو رخصتیں ہیں اس رخصت کو بیان کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جو خارجی، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر احصار ہو یعنی تمہیں روکا جائے، احصار کے معنی حصر کے معنی جمع کرنے کے آتے ہیں، حصر کے معنی روکنے کے آتے ہیں، اور فقہی اصطلاح میں جب حج کے سلسلے میں حصر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کی جانب سے حج ادا کرنے سے یا عمرہ کرنے سے روکنا، جس طرح سے کہ حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا تھا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لا حصر الا حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء إنما قال فإذا أمنتم فليس الأمن حصرا. حصر کا فہن احصرتم میں جو حصر کہا گیا ہے روکنے کی بات کہی گئی, وہ دشمن کی وجہ سے اگر رکاوٹ ہو رہی ہے یا حکومتی طور پر اگر رکاوٹ ہو رہی ہے, خارجی طور پر اگر رکاوٹ ہو رہی ہے تو اس کو حصر کہا جائے گا اور قربانی کر کے احرام اتار دے گا. اس لیے کہ اللہ نے اس کے بعد امن کا بھی ذکر کیا گیا ہے, ذکر کیا ہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, اگر احصار ہو تو پھر ہدی یعنی قربانی کا جانور وہیں پر ذبح کرے گا اور حلق کرے گا اور پھر اس کے بعد آزاد ہو جائے گا. حضرت مسور ابن مخرمہ اور مروان ان کی حدیث ہے, خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمن الحدیبیہ حتی اذا كانوا ببعض الطریق, صلح حدیبیہ کی لمبی حدیث ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے, یہاں تک کہ حدیبیہ کے پاس پہنچے تو قریش نے روک دیا, تو پھر اس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ اس سال واپس جائیں گے اور آئندہ سال عمرہ کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قوموا فانحروا ثم احلقوا, چلو اب ایک کام کرو قربانی کرو اور حلق کر لو. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث, کسی نے تعمیل نہیں کی, تین مرتبہ کہا جب کوئی سب غم کی حالت میں تھے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے آئے, ام سلمہ نے کہا اتحب ذلك اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمه حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك, اب ایک کام کیجئے آپ کچھ بھی مت کہیے, آپ اپنی قربانی کیجئے اور اپنا حلق کیجئے, لوگ خود بخود کر لیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب احصار ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. اگر احصار ہو, چاہے حج سے احرام باندھنے کے بعد روکا جائے یا عمرہ سے روکا جائے, تو اگر فرض حج ہے تو قضا واجب ہے, اگر سنت حج ہے تو پھر قضا واجب نہیں ہے. البتہ احناف کے یہاں سنت حج بھی ہے تو قضا واجب ہو جاتی ہے, اس لیے کہ احناف کے یہاں کوئی بھی نفل عمل جب شروع کرتے ہیں تو اس کا مکمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. دلائل کا اس وقت یہ موقع نہیں ہے, میں نے اس لیے اختصار کے ساتھ اقوال نقل کیے. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محله, جب حج شروع کرو تو جب تک قربانی کا جانور ساتھ میں ہو تو قربانی نہیں ہوتی, اس سے پہلے حلق نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے احصار کی صورت میں بھی پہلے قربان جانور کو قربان کیا جائے یا اس کا کفارہ دیا جائے اور پھر اس کے بعد حلق کیا جائے. محل حتی یبلغ الحج محل, محل دو طرح سے, محل محل مکانی یا محل مکانی حدود حرم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جانور کو ذبح کیا اور کہا انحروا هنا, میں یہاں ذبح کرتا ہوں, ومنا كله كلها منحر, اور پورا کا پورا منا منحر ہے, یعنی یہاں پر ذبح کر سکتے ہیں. اور محل مکانی سے مراد یعنی وہ جگہ جہاں پر حجی کو پہنچنا چاہیے, وہ حدود حرم ہے, منا کا علاقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ ہے. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا, ابن عباس کی روایت ہے, حجیا بالغ الكعبة, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حجیا بالغ الكعبة, یہ حجی کا جانور ہے جو کعبے تک پہنچنا چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں ثم محلها الى البيت العتیق, بیت عتیق تک پہنچنا ہے. دوسرا ہے وقت, جو حجی کا جانور ہے اس کو ذبح کرنے کا بھی وقت. اگر احصار ہو یعنی دشمن کو روکا جائے تو جہاں پر احصار ہوا جس جگہ پر وہیں پر ذبح کرے گا, اور حدود حرم تک پہنچا سکتے ہیں تو حدود حرم تک پہنچانا جائز ہے, پہنچا سکتے ہیں. اور محل زمانی جو ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر عمرہ ہے تو طواف اور سعی کے بعد, اور اگر حج ہے تو یوم النحر کو, جانور ذبح کیا جائے گا. تو یہ تین چیزیں ہو گئی، حج اور عمرے کو مکمل کرنا. دشمن کی طرف سے رکاوٹ ہو تو پھر فمستیسر من الہدی ہے، وہ قربانی کا جانور ہے تو اس کو ذبح کرے، پھر اس کے بعد احرام اتار دے، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد اگر فرض ہے تو اس کی قضا کر لے، اور اگر نفل ہے تو شافعیہ کے نزدیک قضا کرنے کی ضرورت نہیں. تیسرا حکم، فمن کان منکم مریضا او به اذى من راسه، اگر کوئی بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے سر کو ڈھکنا پڑ رہا ہے، یا ایسی ادویہ استعمال کرنی پڑ رہی ہے جس میں خوشبو ہے، او به اذى من راسه، یا سر میں تکلیف ہو رہی ہے، تو اور پھر وہ سر کے بال حلق کرتا ہے، ففدیتم من صیام او صدقه او نسک، تو پھر فدیہ دے گا، روزہ رکھے گا، تین دن روزہ رکھے گا، یا پھر چھ مسکین کو کھانا کھلائے گا، ہر مسکین کو نصف سا، یا پھر بکری ذبح کرے گا. کعب ابن عجرہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، والقمل يتناظر على وجهي، جبکہ جوئے میرے سر پر رینگ رہے تھے، میرے چہرے پر رینگ رہے تھے، فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى، او ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى، تجد شاة، قلت لا، فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة. نصف ساعة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روایت میں ای اذیک ہوام مرأسک، تم کو تو بہت تکلیف ہو رہی ہے، کیا یہ جوئیں آپ کو تکلیف دے رہی ہے؟ تو کہا کہ ہاں. تمہارے پاس بکری ہے؟ کہا کہ نہیں ہے. تو ایک کام کرو، تین دن روزہ رکھو، یا چھ مسکین کو کھانا کھلاؤ، اور ہر مسکین کو نصف سا یعنی تقریباً ایک کلو 200 گرام چاول کھلانا ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَطَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، امن کی حالت میں اگر کوئی حج کے ایام میں عمرے سے استفادہ کرتا ہے تو اسے بھی حد دینا ہے. اب اس آیت کا ایک پس منظر ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كانوا يرون العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور ويجعلون المحرم سفرا ويقولون اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلق سفر حلت العمرة لمن اعتمر. زمانے جاہلیت میں چونکہ عرب ایک جنگجو قوم تھی، تو انہوں نے یہ کیا تھا، 4 مہینے کو محترم قرار دیا تھا کہ 4 مہینے میں لڑائی نہیں کریں گے. رجب کا مہینہ اس کو انہوں نے عمرہ کے لیے خاص کیا تھا، اور رجب کے مہینے میں وہ کیا کرتے تھے، بکری کو ذبح کرتے تھے اور عمرہ کرنے والوں کو کھلاتے تھے، جس کو عتیرہ کہا جاتا ہے. اور ابتدائے اسلام میں بھی عتیرہ کی گنجائش تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل اہل بیت فرع وعتیرہ، قیل ما العتیرہ قال ما تسمونه رجبیہ، ہر گھر والوں کے اوپر فرع اور عتیرہ واجب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عتیرہ کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ عتیرہ رجبیہ کو کہتے ہیں، یعنی وہ بکری جو رجب کے مہینے میں ذبح کی جاتی ہے اور عمرہ کرنے والوں کو کھلائی جاتی ہے. اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ فرع اور عتیرہ دونوں منسوخ ہے، حدیث پاک میں آیا ہے لا فرع ولا عتیرہ. امام شافعی فرماتے ہیں کہ عتیرہ منسوخ نہیں ہے، عتیرہ پہلے واجب تھا، اگر آپ کوئی کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے. تو یہ عمرہ رجب کے ساتھ خاص تھا، اور حج ذیقعدہ ذی‌الحجہ اور محرم کے لیے تھے. ان مہینوں میں وہ لڑائی نہیں کرتے تھے، اور اس کو اشہر حرم کہتے تھے. اللہ جب اسلام آیا تو اللہ نے بھی اس کو باقی رکھا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شهرا فی کتاب اللہ یوم نزل السماوات یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. تو اور خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 4 مہینوں کی حرمت کا ذکر کیا ہے. اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی اس سے پہلے والی آیات میں بھی کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تفصیلات کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے. تو اب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب، اچھا اس سے پہلے ایک اور بات جاننی چاہیے، عمرۃ القضاء کے موقع پر بھی قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روکا ذی‌قعدہ کے مہینے میں، جبکہ اگر اس وقت وہ، اور پھر اس کے بعد آئندہ سال اسی مہینے میں عمرہ کرنے پر رضامندی ظاہر کی، جو عربوں کے نزدیک جن مہینے میں عمرہ کرنا منع تھا، تاکہ ایک طرح سے مسلمانوں کی بدنامی بھی ہو. لیکن چونکہ عموماً سیرت اسلام کے پھیلنے کے بعد سیرت کی کتابیں بہت ساری لکھی گئی ہے، تو وہ جو شناعت والی کیفیت تھی شاید وہ اس طرح سے بیان نہیں کی گئی. اب یہ جو جس چیز کو افجر الفجور کہا جاتا تھا، حج کے مہینے میں عمرہ کرنا سب سے بڑا گناہ سمجھتے تھے، اور کیا کرتے تھے کہ محرم کے مہینے کو سفر سے بدل دیتے تھے، اس کو قرآن مجید میں کہا گیا نسی، کہا گیا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہا گیا کہ مہینوں کو بدلنا یہ کفر کی اپنی زیادتی ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ آئے، تو راستے میں اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس حج کی نیت کو عمرے میں تبدیل کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب حج، جنہوں نے بھی حج کا احرام باندھا ہے وہ عمرہ کی نیت کرے. اس کو ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، افسق الحج بالعمرۃ لنا خاصۃ قال بل للناس جميعا او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. تو پہلی مرتبہ اشہر حج میں عمرہ حجۃ الوداع کے موقع پر ادا کیا گیا، اور اس وقت اجازت دی گئی، اور اس وقت ان لوگوں کے لیے ایک بات خاص تھی کہ جنہوں نے حج کی نیت کی تھی ان کو نیت بدلنے کی اجازت دی گئی، جو صرف اس سال کے لیے خاص تھا. البتہ اس وقت یہ حکم ہے کہ حج کے مہینے میں عمرے کی نیت سے عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن حج کا احرام باندھنے کے بعد، اس احرام اور میقات پار کرنے کے بعد، پھر اس احرام کی نیت کو عمرے میں تبدیل نہیں کر سکتے. جو کوئی تمتع کرے گا، یعنی حج کے اشہر حج میں عمرہ کر کے پھر اس کے بعد حج کرے گا، تو اس پر حج ہی واجب ہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. حج پر واجب ہونے کے لیے پانچ شرطیں ہیں، کہ حج سے پہلے عمرہ ہو، اشہر حج میں عمرے کا احرام باندھے، اسی سال حج کرے اور وہ مکے کا باسی نہیں ہو، اور عمرہ کرنے کے بعد جب حج کا احرام باندھنے کی باری آئے تو مکے سے احرام باندھے. اگر وہ میقات جا کر احرام باندھتا ہے تو پھر دم تمتع واجب نہیں ہوگا. دم تمتع، اس جو قربانی کو دم جبران کہتے ہیں، یعنی یہ قربانی کرنے کے بعد جانور کا گوشت فقراء و مساکین کو کھلایا جائے گا، ذبح کرنے والا نہیں کھائے گا. جبکہ فقہاء حنفیہ فرماتے ہیں کہ یہ دم شکر ہے یا دم نسک ہے، یعنی قربانی ہے، ذبح کرنے والا بھی کھا سکتا ہے. اگر بکری نہیں ہے، دم نہیں دے سکتا، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، تو آٹھ ذی‌الحجہ سے پہلے تین دن روزہ رکھے گا، اور گھر پہنچنے کے بعد سات دن روزہ رکھے گا حج کے اعمال گزارنے کے بعد. ذلک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ احکامات اس کے لیے ہیں جو مکے والا نہیں ہے. اور حاضر الحرام سے مراد وہ شخص جو مکہ یا مسافت قصر کے اندر ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاضر المسجد الحرام سے مراد وہ شخص جو حرم میں رہتا ہو یا میقات اور حرم کے بیچ میں رہتا ہو. اس کی تفصیلات تو اس سے پہلے بہت سارے ابواب میں آ چکی ہے، البتہ اتنی جان لیجئے کہ جگہ کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. حدود حرم میں رہنے والے کو اہل حرم کہتے ہیں، میقات اور حرم کے درمیان رہنے والوں کو حل کہتے ہیں، اور میقات سے دوسری طرف رہنے والوں کو، جیسے مدینہ کا علاقہ ہے اور پورے عالم کا علاقہ ہے، اس کو آفاق کہتے ہیں. تو جو حل میں رہنے والے ہیں یا حرم میں رہنے والے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کے لیے تمتع اور قران جائز ہے، اور اس پر دم واجب نہیں ہے. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو مکے کا باسی ہے، مکے سے مسافت قصر کے اندر والا ہے، اس کے لیے تمتع اور قران کرنے پر دم واجب نہیں ہوتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ جان لو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمه اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكره فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. یہاں پر حج کے اوقات اور اعمال, بنیادی اعمال کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات, حج متعین مہینوں کا نام ہے, حج صرف متعین مہینوں میں ہی ادا کیا جا سکتا ہے. سورہ بقرہ کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الاہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج, لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ ان سے کہہ دیجئے یہ چاند جو ہے آپ لوگوں کے لیے اوقات کی وضاحت کرتا ہے کہ روزہ کب رکھنا ہے, عدت کیسے ہوگی اور حج کن اوقات میں ادا کرنا ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنین والحساب. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے منازل طے کیے تاکہ تمہیں سال اور مہینوں کا پتہ چلے. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم, ہم نے چاند کے منازل متعین کیے یہاں تک کہ وہ باریک کھجور کی جو لکڑی ہوتی ہے اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو یہ پھر اس کے بعد کہا والحج, قل هي مواقيت للناس والحج, حج کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ حج واحد عبادت ہے کہ ادا بھی اسی وقت کرنا ہے قضا بھی اسی وقت کرنا ہے. اس کے علاوہ اوقات میں نہ حج ادا کر سکتے ہیں نہ حج قضا کر سکتے ہیں. تو اسی لیے حج کا جو احرام ہے وہ اشہر حج میں ہی حج کا احرام باندھنا ہے. رمضان میں اگر حج کا احرام باندھتے ہیں تو پھر حج نہیں ہو سکتی. پھر کہا فمن فرض فیہن الحج, اشہر حج شوال ذیقعدہ اور ذیلحجہ کے 10 دن ہیں. فمن فرض فیہن الحج, جن لوگوں پر ان مہینے میں حج فرض ہو جائے یعنی ان مہینے میں استطاعت ہو جائے حج کرنے کی طاقت ہو تو اسے حج کرنا ضروری ہے. اور اس کی تفصیل سورہ آل عمران کی آیت وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, استطاعت ان مہینوں میں ہو تب حج فرض ہو جاتا ہے. اگر انسان کے پاس محرم سے لے کر رمضان تک پیسے ہیں اور استطاعت تھی لیکن شوال میں استطاعت نہیں ہے رمضان کے آخر میں تو پھر اس پر حج فرض نہیں ہوتا ہے. فمن فرض فیہن الحج, ان مہینوں میں اگر حج کی استطاعت ہے حج فرض ہو گیا. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, تو پھر احرام باندھنے کے بعد پھر رفث نہیں کر سکتے. رفث مقدمات جماع کو کہتے ہیں یا ایسی باتیں جن کا تعلق نفسیاتی یا انسانی شہوات سے اس کو کہتے ہیں. تو حج کے بعد احرام باندھنے کے بعد یہ جائز نہیں. ولا فسوق, اور نافرمانی بھی نہیں کرنی چاہیے اللہ کے احکامات کی. اور فسوق سے اشارہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ انسان کے جو انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی یا تو وجہ حرص ہوتی ہے، تمع ہوتی ہے، یا پھر وجہ کبر ہوتی ہے. اگر حرص اور تمع ہے، جذباتیت ہے، تو پھر انسان معافی کی توفیق مل سکتی ہے. اگر کبر ہے تو پھر بہت مشکل ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو غلطی کروائی گئی وہ تمع سے ہوئی. هل ادلکم علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا، شیطان نے تمع کے ذریعے ان کو کہا کہ درخت کھانے پر مجبور کیا. شیطان سے جو غلطی وہ کبر کی وجہ سے ہوئی. دونوں میں فرق ہے. اور کبر کسے کہتے ہیں؟ بطر الحق و غمت الناس. کبر کے دو پہلو ہیں، ایک حق بات سامنے آنے کے بعد اس کو انکار کرنا، یہ کبر ہے. آپ کو کہا گیا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، پھر اس کا انکار کرتے ہیں تو گویا کہ آپ کبر کر رہے ہیں. اللہ کے حکم کو جاننے کے بعد اس کا انکار کرنا، یہ کبر ہے. وغمت الناس، دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، حق کا انکار اور خالق کے احکامات کا انکار اور مخلوقات کی تحقیر، یہ ہے کبر کا مجموعہ. تو کہا گیا فلا رفث، مقدمہ انسانی جو ذاتی کمزوری ہے اس میں بھی نہیں ہونا چاہیے. ولا فسوق، اللہ کے نہ اللہ کے احکامات کا انکار کریں نہ انسان کو حقیر سمجھے. ولا جدال فی الحج، اور کیونکہ حج میں لوگ ایک ساتھ جاتے ہیں، کہا کہ آپس میں لڑائی نہ کریں. اللہ نے اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں ان کے صفات بیان کرتے ہوئے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو دباتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اس آیت کے نزول سے متعلق فرماتے ہیں کہ امام مالک نے معطا میں نقل کیا ہے کہ قریش مشعر آرام میں کھڑے ہوتے تھے مزدلفہ میں، اور قریش کے علاوہ تمام لوگ عرفات میں جاتے تھے، اور وہ آپس میں جھگڑا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم صحیح ہیں. تو اللہ نے فرمایا لکل امتین جعلنا منسکنہم ناسکوہ فلا ينازعنک فی الامر وادع الی ربک انک لعلی ہدی مستقیم فان جادلوک فقل اللہ اعلم بما تعملون. اللہ نے ہر قوم کے لیے قربانی اور حج کے احکامات بیان کیے ہیں، تو آپ وہ اس معاملے میں آپ سے جھگڑا نہ کریں، آپ لوگوں کو اللہ اپنے رب کی طرف بلائیں، آپ صحیح راستے پر ہیں. اگر وہ جدال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. اللہ نے ہر قوم کے لیے حج اور قربانی جیسے اعمال مشروع کیے ہیں، اور طریقہ کار تفصیلات میں الگ رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو حق کی طرف بلائیں، آپ صحیح راستے پر ہیں. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، خیر کا جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ کرو. دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، الحج اشہر معلومات، حج کے ان مہینوں میں حج اگر فرض ہو جائے تو برائیوں سے روکنا ہے اور اچھے کام کرنا ہے. برائیوں کے تین دروازے کو بیان کیا گیا، رفث، فسوق اور جدال. نہ ذاتی کمزوریوں کو، اپنی ذاتی کمزوریوں کو پر قابو پانا ہے، کبر کا علاج کرنا ہے، حق کی تعمیل کرنی ہے، لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، اور آپس میں کسی بھی بات پر جنگ جدال کا پہلو نہیں ہونا چاہیے جس سے دلوں میں کدورت ہو. پھر اس کے بعد کہا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی خیر کا کام کرو گے، کسی کا ساتھ دو گے، اچھے اعمال کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. پھر اس کے بعد کہا وتزودوا، زاد راہ اختیار کرو. یہ زاد راہ دونوں پہلو سے ہیں، معنوی پہلو سے بھی حج کی تیاری کریں، حج کے بارے میں جو مسائل ہیں اس کو جانیں، اس کو سیکھیں، اور ظاہری پہلو جس پس منظر میں آیت اتری ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ حج کے لیے جاؤ تو پھر اپنے ساتھ توشہ اور حج کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں زاد راہ ہے اس کو اختیار کریں، یہ توکل کے منافی نہیں ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی وہ چیز جس سے انسان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ ہو، یا تقویٰ کے حقیقی معنی، چونکہ دو بار تقویٰ کا لفظ آیا ہے اسی لیے مفسرین نے کرام نے کہا یہاں پہ خیر ذات التقویٰ سے مراد وہ توشہ، وہ حلال کمائی جس سے آدمی دوسرے کے سامنے مانگنے کی نوبت نہ آئے. اس آیت کے سبب نزول میں یا شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یمن کے کچھ لوگ حج کرنے آتے تھے اور اپنے ساتھ توشہ نہیں لاتے تھے، اپنے ساتھ زادرہ نہیں لاتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ نحن متوکلون، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں. جب مکے پہنچے تو لوگوں سے مانگنے لگتے تو اللہ نے کہا فتزودوا فإن خیر الزاد التقوى، جب اپنے علاقے سے حج کے لیے نکل رہے ہیں تو حج کے لیے جو لازمی چیزیں ہیں وہ لے کے آئیں، اگر انتظامات ہوتے ہیں تو جو چیزیں ہیں وہ کر لیں. فإن خیر الزاد، بہترین زاد راہ وہ ہے جس سے آدمی اپنی کفایت شعاری ہو اور قناعت ہو اور مانگنے کی نوبت نہ آئے. پھر کہا واتقونی، ہر معاملات میں میرا تقوی اختیار کرو، یا اولی الالباب، اے عقل مند ہر معاملے میں میرا تقوی اختیار کرو. جب آپ زاد راہ اختیار کرو تو جس سے لوگوں کو ہم سے مانگنے کی نوبت نہ آئے، اور جب زاد راہ اختیار کر رہے ہوں تو اس میں بھی حلال طریقے سے زاد راہ اختیار کرو. اس کے دوسرے معنی بھی ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین توشہ جو آخرت کے لیے ہو سکتا ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. دونوں معنی قرآن مجید جامع ہے تو دونوں معنویت اس کے اندر پائے جاتی ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں اور زاد راہ اختیار کر رہے ہیں اور سفر حج میں اس کے لیے تجارت بھی کرنا پڑے تو اس کی اجازت دی گئی ہے. زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ اگر حج کے لیے نکلو تو حج کے ایام حج میں تجارت کرنا منع تھا، حرام تھا. اس آیت کے پس منظر کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، بخاری شریف کی یہ بھی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں کچھ بازار تھے، جیسے عکاظ تھا، مجنہ تھا، ذوالمجاز تھا، لوگ وہاں پر لوگ تجارت کرتے تھے ابتدائی دنوں میں ذی‌الحجہ کے، اور منا کے ایام میں مجلسیں لگتی تھی اشعار کی، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اشہور حج میں جو حج کے لیے سفر کر رہا ہے اس کے لیے تجارت کرنا گناہ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگ حج کے ایام میں تجارت نہیں کرتے تھے، اور جو حج کے ایام میں تجارت کرتا اس کو داج کہتے تھے، یعنی مرغی کی طرح، جس طرح مرغی ادھر ادھر چنتی رہتی ہے، داج کہتے تھے گالی کے طور پر. پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو عربوں کی عادت تھی اس آیت کے ذریعے اس عادت کی اصلاح کر دی، کہا کہ تجارت کرتے ہیں اگر حج کے سفر میں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن تجارت کے لیے حج کرنا اس کو احادیث مبارکہ میں قیامت کی علامات میں بھی شمار کیا گیا ہے. حج کے لیے، تاکہ حج میں آسانی ہو اگر سفر حج میں تجارت کرتا ہے اس کی اجازت دی گئی ہے. تجارت میں کمانے کے لیے صرف حج کرنا اگرچہ شرعاً حکمن یہ جائز ہے، لیکن اس کو قیامت کی علامات میں بیان کیا گیا ہے. دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ سفر حج میں آسانی کے لیے اگر آدمی تجارت کرتا ہے تاکہ کچھ کمائی ہو تو اس کی گنجائش ہے، اور تجارت میں صرف تجارت مقصود ہو اور وسیلہ حج کو بنایا جائے تو پھر اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا، اگرچہ شرعی حکم کے اعتبار سے وہ حلال ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل، یہاں اس سے مراد، فضل سے مراد تجارت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ لوگ زمین میں سفر کرتے ہیں اور اللہ کا فضل تلاشتے ہیں، یعنی تجارت کرتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اللہ نے دن اور رات بنائے تاکہ رات میں سکون اختیار کرو اور دن میں تجارت کرو. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز مکمل ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاشو، اور اس سے مراد تجارت ہے. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور، یہاں پر بھی تجارت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. اب پھر جب حج میں پہنچ گئے تو کہا فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ان كنتم من قبله لمن الضالين. جب تم عرفات سے نکلو تو مشعر حرام میں یعنی مزدلفہ میں اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو یاد کرو کما ہداکم، جیسا کہ اس نے تعلیم دی ہے یا چونکہ اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے اس لیے اللہ کو یاد کرو، اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے. اور عرفات کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، وہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، کانت قریش ومن دان دینها یقفون بالمزدلفہ وكانوا يسمون الحمص وكان سائر العرب يقفون بعرفات ولما جاء الاسلام امر الله نبيه ان ياتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها ثم فذلك قوله ثم افيض من حيث افاض الناس. حضرت عائشہ فرماتی ہیں قریش اور قریش کے متبعین مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، اس لیے کہ حدود حرم میں تھا، عرفات حدود حرم سے باہر ہے، اور عرب تمام عرب لوگ عرفات میں ٹھہرتے تھے. جب اسلام آیا تو اللہ نے اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ عرفات میں ٹھہرو، اور یہی اس کی یہی یہ آیت نازل کی اللہ تعالیٰ نے ثم افیض من حیث افاض الناس واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. پھر جب عرفات سے نکلو، تم نکلو وہاں سے جس طرح سے لوگ نکلتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور مفسرین کرام نے کہا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یا اس ابتدائی دور میں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو لوگ عرفات میں ہی قیام کرتے تھے، لیکن اس کے بعد اہل حرم حدود حرم میں ہی عرفات کی جگہ پر قیام کرنے لگے. جب اسلام آیا تو اس کی اصلاح کر دی. ثم افیض من حیث افاض الناس، تو تم اس پھر عرفات سے مزدلفہ کی طرف نکلو جس طرح سے لوگ نکلتے ہیں. یعنی پہلے عرفات میں جاؤ، عرفات کے میدان میں ٹھہرو، پھر اس کے بعد جس طرح سے تمام لوگ یا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سے کرتے تھے کہ پہلے عرفات میں ٹھہرتے تھے پھر اس کے بعد عرفات سے مزدلفہ جاتے تھے، ویسے جاؤ اور اللہ سے معافی مانگتے رہو. چونکہ عرفات کے میدان میں چوتھا کلمہ اور کثرت سے استغفار اور درود پڑھنا مستحب ہے. طبرانی کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں عصر کے بعد استغفار کے اللہ سے معافی مانگی، بہت ساری دعائیں کی، امت کی مغفرت کی دعا کی، تو اللہ نے امت کی مغفرت کی دعا کی، دعا کو قبول کیا، سوائے اس کے جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ تو ظالم کو معاف کر سکتا ہے اور مظلوم کو اجر دے سکتا ہے. پھر یوم النحر، دوسرے دن عید کے دن اشراق کے بعد ظہر سے پہلے، یا یہ کہا جائے کہ عید کی نماز کے فوراً بعد، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول پر وحی نازل کی کہ میں نے ظالم کو معاف کر دیا اور مظلوم کو میں اجر عطا کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت خوش ہوئے اور کہا کہ اس وقت سے زیادہ ذلیل شیطان کبھی نہیں ہوا. تو لہذا تو یہ جو دن ہے بڑے ہی مغفرت طلب کرنے والے دن. واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگا کرو، ان اللہ غفور الرحیم. یہ عرفات اور مزدلفہ کی بات ہوگی. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اب تقریباً مزدلفہ کے بعد اور یوم النحر کا جب ہو جاتا ہے تو پھر تقریباً حج کے اکثر اعمال مکمل ہو جاتے ہیں، بلکہ احرام بھی اکثروں کا اتر جاتا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب حج کے احکام اعمال ادا کر کر چکو، یعنی وقوف عرفہ ہے، مزدلفہ میں رات گزارنا ہے، رمی ہے، طواف ہے، حلق ہے، تو تم اس طرح سے یاد کرو جس طرح سے تم زمانے جاہلیت میں آبا و اجداد پر فخر کرتے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب حج کے احکامات مکمل ہو جاتے تو سب لوگ جمع ہو جاتے اور شہروں شہری نشست ہو جاتی، ایک دوسرے پر فخر کرتے. تو اللہ نے کہا کہ تم جس طرح سے زمانے جاہلیت میں فخر کیا کرتے تھے، اسلام آنے کے بعد ان دنوں میں اللہ کی تعریف، اللہ کی تعظیم اور اللہ کا شکر بجا لایا کرو. فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرہ، اس طرح سے اللہ کو یاد کرو جس طرح سے تم زمانے جاہلیت میں اپنے آبا و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے. پھر کہا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وما له فی الآخرة من خلاق. اللہ سے مانگا کرو، استغفار کرنا ہے، اللہ کی تعظیم کرنی، اللہ سے مانگنا ہے. کچھ لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة، جب دعا کرتے ہیں تو دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں، وما له فی الآخرة من خلاق، اپنے دعاؤں میں آخرت کا حصہ نہیں رکھتے. ومنہم من یقول، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی بھی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو اچھے اعمال کریں گے اس کا حصہ انہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب کرنے والا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اب بیان کرتے ہیں کہ معدود ایام میں، جنہیں چنے دنوں میں اللہ کو یاد کرو. جنہیں چنے دنوں سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہیں چنے دنوں سے مراد یہ ایام تشریق ہے، یوم القر یعنی 11 ذی الحجہ، یوم النفر الاول 12 ذی الحجہ، یوم النفر الثانی 13 ذی الحجہ ہے. سورہ حج میں فذکر اللہ فی ایام المعلومات ہے، فذکر اسم اللہ فی ایام معلومات ہے، ایام معلومات سے مراد 10 ذی الحجہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس سلسلے میں روایت ہے. پھر آگے فرماتے ہیں فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، جب مینا میں ٹھہرنا ہے تو مبیت مینا جو ہے یہ واجب ہے، اور مینا میں ٹھہرنے کے بعد رمی جمار کرنا ہوتا ہے، تینوں شیطان کو پتھر مارنا ہوتا ہے، تین دن، دو دن ٹھہرتا ہے تو دو دن، تین دن ٹھہرتا ہے تو تین دن، تینوں کو مارنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تعجل فی یومین، اگر کوئی دو دن پتھر مار کے نکل لیتا ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، ومن تأخر کوئی تین دن رہتا ہے تو بھی گناہ نہیں ہے. اس میں افضل اور مفضول کی بات نہیں ہے، اسی لیے کہا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، لمن اتقى، جو اللہ کے احکامات کو، جو اللہ کے اوامر کو اچھے انداز میں بجا لاتا ہے اور محرمات سے بچتا ہے. ضلع امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی صرف دو دن پر اکتفا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکلے، مینا سے نکلے، اور اگر غروب ہونے کے بعد تک مینا میں رہتا ہے تو تیسرے دن ٹھہرنا واجب ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلوع فجر سے پہلے نکلے، اگر طلوع فجر کے بعد بھی وہاں رہتا ہے تو پھر اسے وہاں ٹھہرنا پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، جو مینا کا جو میدان ہے وہ آپ کو آخرت کی یاد دلاتا ہے. تو لہذا جب آپ حج کے اعمال سے نکلو تو جو تقوی، جو اللہ کی تابعداری، محرمات سے بجنا، اللہ کی اطاعت جو ایام حج میں آپ کی تھی، اسی زاد راہ کو، فإن خیر الزاد التقوی، جب آپ تقوی کی زاد راہ کو لے کر مکہ آئے تھے، حج کے لیے آئے تھے، اسی زاد راہ کو لے کر مکہ سے نکلو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بات جان لو کہ تم اللہ کے یہاں تمہیں جمع کیا جائے گا، جس طرح سے اللہ نے تمہیں حج کے ذریعے عرفات کے میدان میں جمع کیا، پھر مزدلفہ میں جمع کیا، پھر مینا میں جمع کیا، یہ جان لو کہ تمہارے انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالی تمہیں آخرت میں بھی جمع کرے گا. یہ حج کی سے متعلق تفصیلی آیات تھی. ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے متکبر شخص کی علامت بیان کی ہے. اگر ان حج کی تعلیمات کے بعد بھی انسان کے اندر اگر کبر آ جائے تو پھر وہ انسان ہلاک ہے. اللہ لا يحب الفساد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. تو یہ جو حج کے ایام ہے, حج کے اعمال ہیں, اس کے اس اعمال سے جو زاد راہ لے کے گئے تھے وہ تقویٰ تھا, ظاہری تقویٰ تھا, تاکہ لوگوں سے مانگنے کی نوبت نہ آئے, لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, یا اللہ کے احکامات کی پابندی ہو. اور جب حج کے میدان سے واپس آئیں گے تو معنوی تقوی کو لے کر آئیں گے, تاکہ پوری زندگی اللہ کے تقوی کے ساتھ گزاری جائے. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جس کے اندر صبر ہے, حج کے اعمال میں صبر بھی ہے, اور جس کے اندر تقوی ہے اور تقوی کا بارہا حکم دیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.